الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنقبی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ، دست مبارک میرے کندھے پہ رکھا اور میرے کندھے کو پکڑا اور فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو کہ گویا تم ایک مسافر ہو یا کسی راستے کو عبور کرنے والے ہو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں کچھ علمی فوائد ہیں. نمبر ایک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی دلیل ہے. یہ ہاتھ رکھنا ہے اپنے شاگرد کی توجہ طلب کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ جو بات کہی جا رہی ہے اسے وہ اچھی طرح سن لے اور سمجھ لے. پھر راوی کا حدیث بیان کرنے کی کیفیت بیان کرنا، جیسا کہ عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، یہ ان کے حفظ اور ضبط کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو اچھی طرح ضبط کر لیا، حتیٰ کہ حدیث بیان کرتے ہوئے جو کیفیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ بھی ان کے ذہن میں محفوظ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کو اہم بات ارشاد فرماتے، اپنے کسی بھی صحابی کو تو اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم کے کسی حصے کو، جیسے ہاتھوں کو، کندھے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے. جیسا کہ صحیح بخاری ہی میں ایک حدیث ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے، فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد ویدی بین یدیہ وکفی بین کفیہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد تعلیم فرمایا، نماز میں تشہد التحیات للہ بس صلوات والطیبات. اور جب آپ تشہد تعلیم فرما رہے تھے تو میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تھا، یعنی نبی علیہ السلام نے ادراہ شفقت عبداللہ کے ہاتھ کو تھاما ہوا تھا تاکہ ان کی پوری توجہ اس حدیث کو سننے میں مرکوز رہے اور اس حدیث کی اہمیت کا ان کو پورا پورا احساس ہو، کیونکہ تشہد نماز کے فرائض میں سے ہے. جناب عبداللہ کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد کما کان یعلمنا سورۃ من القرآن، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد کی تعلیم اس طرح دیا کرتے کہ گویا قرآن پاک کی کوئی سورت ہمیں یاد کروا رہے ہیں، یعنی جس طرح قرآن پاک کی کسی آیت میں کسی سورت میں ایک حرف تک کے اضافے یا کمی کی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح نماز میں تشہد کا معاملہ ہے. یہ بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق پڑھا جائے، تبھی تو ایک شخص جناب ابن مسعود کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں آپ کو تشہد سنانا چاہتا ہوں، غلطی ہو تو نشاندہی فرما دیجیے. فرمایا کہ سناؤ. انہوں نے سنانا شروع کیا اور پورا تشہد صحیح پڑھا، البتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ گئے. حالانکہ وحدہ لا شریک لہ کے الفاظ تشہد میں ثابت نہیں ہیں، معنی صحیح ہے، بلکہ وحدہ لا شریک لہ یہ توحید کی تاکید ہے اور بہت سے مواقع پر یہ ثابت ہے مگر یہاں ثابت نہیں. تو جناب عبداللہ نے فرمایا کہ ما ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس طرح پیغمبر علیہ السلام نے تشہد کی تعلیم نہیں دی، آپ نے یوں پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ وحدہ لا شریک لہ کے الفاظ آپ نے بڑھا دیے ہیں، ثابت نہیں ہے، اس طرح مت پڑھا کرو. حالانکہ الفاظ درست ہیں اور توحید کی تاکید یہاں سے حاصل ہو رہی ہے مگر یہاں پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، اور دین پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کا نام، نہ ایک حرف آگے نہ ایک حرف پیچھے. تو یہاں بھی نبی علیہ السلام نے جب انہیں تشہد کی تعلیم دی تو اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے ہاتھ کو تھاما ہوا تھا. یہاں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ مصافہ دو ہاتھوں سے ہے، حالانکہ یہاں اس مصافحے کا کوئی ذکر نہیں ہے جو آپ ملاقات کے وقت کرتے ہیں. ملاقات کے وقت مصافحے کی جتنی حدیثیں ہیں سب میں ایک ہاتھ کا ذکر، دو ہاتھ سے مصافحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے تعامل سے ثابت ہی نہیں. اور یہاں جو ذکر ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے دو ہاتھوں میں تھا، یہ عند اللقاء ملاقات کا ذکر نہیں ہے، یہ عند التعلیم ہے کہ ایک شیخ اپنے شاگرد کے ہاتھ کو تھام لے یا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے یا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اور اسے کوئی علم کی بات بتائے تاکہ وہ اچھی طرح ضبط کر لے. تو یہاں جس مصافحے کا ذکر ہے وہ بطور تعلیم ہے نہ کہ عند الملاقات. تو بہرکیف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبداللہ بن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل, کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ گویا تم غریب ہو یا عابر سبیل ہو. کہ دو الفاظ ہیں, ایک غریب اور ایک عابر سبیل. غریب کا لفظی معنی ہماری زبان میں مسافر یا اجنبی ہے, کہ دنیا میں بالکل ایک اجنبی مسافر کی طرح رہو. اور عابر سبیل ان کا معنی کسی راستے کو عبور کرنے والا, حالانکہ مسافر بھی راستہ عبور کرتا ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ غریب وہ مسافر ہے جو کہیں کسی کام کے لیے رک جائے اور قیام کر لے دو دن کا چار دن کا, کسی کام کی غرض سے آیا کسی علاقے میں تو وہاں اس کو ٹھہرنا پڑے گا اپنا کام انجام دینے کے لیے. یہ غریب ہے, اجنبی ہے, یہ وہ مسافر ہے جو اپنا کام نمٹانے کے لیے کچھ دن رکا ہوا ہے کسی بھی علاقے میں. اور عابر سبیل وہ شخص جو چلا جا رہا ہے, رکتا نہیں ہے, راستہ عبور کر رہا ہے, ٹھہرتا نہیں ہے, بلکہ جہاں بھی ہے اس علاقے سے گزر رہا ہے, وہاں قیام کا ارادہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ تم دنیا میں اسی طرح رہو یا تو اجنبی مسافر کی طرح یا راستہ عبور کرنے والے کی طرح. ایک اور حدیث میں جامع ترمذی کی نبی علیہ السلام کے ایک فرمان سے اور وضاحت ہوتی ہے. فرمایا کہ مالی ولی دنیا, میرا دنیا سے کیا تعلق ہے, کیا واسطہ ہے, دنیا سے میرا کیا لگاؤ ہے. الا کراکب شجرۃ الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکہا, اتنا ہی تعلق ہے جیسے کوئی سوار مسلسل سفر کر رہا ہو اور بغرد آرام کسی درخت کے نیچے پڑاؤ ڈال لے, کچھ دیر سستائے اور آرام کر لے اور پھر اس کو چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے. فرمایا کہ یہی دنیا کے ساتھ میرا تعلق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ایک مسافر سفر پہ جاتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے اپنا کام نمٹا لے اور اپنے وطن اور اہل و عیال کی طرف لوٹ جائے, اسی طرح ایک شخص کو دنیا ایک دار الغربت یا اجنبیت کے علاقے کے طور پر رکھنا چاہیے. وہ مسافر کتنی جلدی سے اپنے کام نمٹاتا ہے تاکہ اجنبیت ختم ہو اور اپنے اہل و عیال میں وہ لوٹ جائے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی, السفر قطعۃ من العذاب, کہ سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے, عذاب کا ایک حصہ ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا سفر جلدی ختم ہو اور اپنے گھر لوٹ جائے. اسی طرح دنیا میں آنے والا جلد از جلد عمل کرے, تیزی کے ساتھ, کثرت کے ساتھ, عمل کو ٹالے بغیر, تاکہ اس دار الغربت اجنبیت کے علاقے سے کوچ کر کے اپنی اصل منزل کی طرف بڑی عافیت کے ساتھ روانہ ہو جائے. صحیح بخاری میں ایک قول مذکور ہے جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا, امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ اقبلت ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ, کہ دنیا کوچ اختیار کر چکی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانے کے لیے, دنیا چل چکی ہے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور چلی جائے اور اس کا نام و نشان مٹ جائے. وارتحلت الآخرہ مقبلتا, اور آخرت بھی کوچ اختیار کر چکی ہے, روانہ ہو چکی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنے کے لیے. دنیا بھی روانہ ہو چکی ہے, آخرت بھی روانہ ہو چکی ہے. دنیا ہمیشہ کے لیے جانے کے لیے روانہ ہوئی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے آنے کے لیے روانہ ہوئی ہے. دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے, اور دونوں کا سفر جاری ہے. دنیا بھی سفر اختیار کر چکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کے لیے, اور آخرت بھی سفر اختیار کر چکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہونے اور واقع ہونے کے لیے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بُنُون, اور دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے بیٹے ہیں اور دنیا کی اولاد ہیں, اور کچھ آخرت کے بیٹے ہیں اور آخرت کی اولاد ہیں. کچھ نے دنیا کے ساتھ وہ تعلق جوڑ دیا جو ایک شخص کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے, بڑی محبت اور گہری ایک عقیدت اور لگاؤ. اور کچھ لوگوں نے آخرت کے ساتھ تعلق جوڑ دیا جیسا تعلق اور محبت اور لگاؤ اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے. تو پہلی قسم کے لوگ دنیا کے بیٹے ہیں, دوسری قسم کے لوگ آخرت کے بیٹے ہیں. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم سب کے سب کوشش کرو کہ آخرت کے بیٹے بن جاؤ اور دنیا کے بیٹے نہ بنو. کیوں؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. کیونکہ آج ہم دنیا کے سفر کے ساتھ ہیں اور آج عمل ہے, حساب نہیں ہے. ہمارے عمل کو دیکھا جا رہا ہے, چیک کیا جا رہا ہے. ہماری خلوت کو, جلوت کو, تنہائیوں کو, مجلسوں کو, شب و روز کو, سفر و حضر کو دیکھا جا رہا ہے. اور دیکھنے والا کون ہے؟ وہ ذات جس سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے اور کوئی چیز مخفی نہیں ہے. وہ ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے. تو آج دنیا ہے اور عمل ہے, حساب نہیں ہے. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ, اور کل جب آخرت آ جائے گی ہمیشہ کے لیے, صرف حساب ہوگا, عمل کا موقع نہیں ہوگا. لہذا تم اس اہم نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی منزل کا, نصب العین کا تعین کر لو کہ تمہیں کس کی اولاد بننا ہے, دنیا کی یا آخرت کی. تم دنیا کی زیب و زینت اختیار کرنے آئے ہو یا آخرت کے معاملے کو سدھارنے آئے ہو؟ سورہ آل عمران میں قرآن پاک نے ایک آیت میں چار جملے ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر استعمال کیے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے, کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. الا ان موت محمد لدلیل الا ان احدا لیس للہ غالب, اکرم الخلائق اور سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کسی شخص کے لیے اس دنیا میں بقا نہیں ہے, کوئی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا. جب اللہ کے پیارے پیغمبر داغ مفارقت دے کے چلے گئے اور دنیا ویران ہو گئی تو پھر کس کے لیے بقا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. اور موت کے تعلق سے تین اٹل حقیقتیں میں بتاتا رہتا ہوں, تین اٹل حقیقتیں. ایک یہ کہ موت سب پہ آنی ہے, کوئی مستثنا نہیں ہے اور کوئی بچنے والا نہیں ہے. دوسری حقیقت یہ ہے کہ موت اچانک آنی ہے, بتا کر نہیں آئے گی, اچانک آ جائے گی. اور ایک انسان اچانک ہستی بستی دنیا کو چھوڑ جائے گا. اور آج کل یہ اچانک اور بھی عام ہو چکا ہے. ایسے ایسے آلات ہیں, ایسی ایسی گاڑیاں ہیں, ایسے ایسے حادثات ہیں جن کا پہلے دور میں کوئی تصور نہیں تھا، مگر پھر بھی سلف صالحین ہمیشہ موت کے لیے مستعد رہتے اور تیار رہتے. وہ امن کا دور تھا، سلامتی کا دور تھا، آج فتنوں کا دور ہے اور قتل و غارت گری کا دور ہے، ایام الحرج کا دور دورہ ہے. تو آج تو موت کا اچانک آنا اور بھی بہت زیادہ ممکن اور تیز ہو چکا ہے، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا. مگر اس کے باوجود سلف صالحین ہمیشہ موت کے لیے مستعد رہتے تھے. امام صاحبی رحمہ اللہ کی کتاب تہذیب الکمال، اس میں ایک راوی منصور ابن غاتان کے ترجمے میں انہوں نے ایک قول کا ذکر کیا ہے، اور یہ قول حشیم بن بشیر الواسطی محدث کا ہے. وہ منصور کے بارے میں فرماتے ہیں، لو قیل لمنصور ان ملک الموت علی الباب، منصور ابن زادان ایسا تیار ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ ملک الموت تمہارے دروازے پر پہنچ چکا ہے اور ایک لحظے اور ایک ساعت میں تمہاری روح قبض ہونے والی ہے، تو ما کان لہ زیادۃ فی العمل، تو منصور اس قدر مستعد ہے، تیار ہے کہ اس کو مزید کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ بالکل موت کے لیے تیار ہے. عمل صالح اتنے تسلسل سے کرنے والا اور پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کرنے والا، اس کا معاملہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے بالکل صاف ستھرا، نہ کسی کی ادائیگی کرنی ہے، نہ کسی پر ظلم کیا ہے، نہ کسی کی کبھی غیبت کی، نہ کسی کی کبھی چغلی کی، نہ کبھی کسی پر الزام لگایا، حقوق العباد کے تعلق سے بالکل صاف بیٹھا ہے. حقوق اللہ کی ادائیگی میں بڑی امانت داری سے آگے بڑھنے والا، اگر اس سے کہا جائے کہ ملک الموت تمہارے دروازے پر کھڑا ہے اور تمہاری روح قبض ہوئی کہ ہوئی، تو منصور کے لیے کوئی عمل میں زیادتی کا سلسلہ نہیں ہوگا کہ میں مزید فلاں عمل کر لوں فلاں عمل کر لوں، نہیں، وہ سارے عمل کر کے ہمیشہ موت کے لیے تیار رہتا ہے. اور موت تو کسی لمحے آ سکتی. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو یہ بات کہی، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، تو عبداللہ نے اس نصیحت کو پلے سے باندھ لیے، خود بھی اس حدیث پر عمل شروع کر دیا اور لوگوں کو بھی ایک تلقین کیا کرتے تھے اس حدیث کی روشنی میں. فرمایا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. اس حدیث کے تحت کہا کرتے تھے کہ اللہ کے بندو، جب تم کسی دن صبح میں داخل ہو جاؤ تو شام کا انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے شام ہونے سے پہلے تم پر موت واقع ہو جائے، اور جب تم شام میں داخل ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے تم صبح کا سورج دیکھ ہی نہ پاؤ اور اس سے قبل موت آ جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تو ایک دعا پڑھ کے سوتے، اس کے دو جملے یہ ہیں، ان امسکتہ فرحمہ وان ارسلتہ فاحفظہ بما تحفظ به عبادک الصالحین. یا اللہ، بستر پر سو رہا ہوں اور تو میری روح اٹھا لے گا، اگر یہ روح تو نے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ فرما لیا تو اس پر رحم کرنا. وان ارسلتہ، اور اگر اس کو واپس لوٹا دیا میرے جسم میں، تو پھر فاحفظہ بما تحفظ به عبادک الصالحین، پھر اس کی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ صالحین کا شیوا ہے کہ ہمیشہ ان کے اندر موت کی استعداد ہوتی ہے اور اس کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس حدیث کو جناب عبداللہ نے سنا اور جو کچھ سمجھا وہ یہی ہے کہ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. بخذ لمرضک من صحتک، بخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک. عبداللہ مزید فرماتے ہیں کہ اپنی بیماری کے لیے اپنی صحت میں سے کچھ لے لو اور اپنی موت کے لیے اپنی زندگی سے میں سے کچھ لے لو. جب مرض آتا ہے تو عمل کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں, بعض اوقات انسان کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, نماز کیسے پڑھے, کوئی بیٹھ کے پڑھ رہے, کوئی لیٹ کے پڑھ رہے, اس عبادت میں کیا لذت ہے. تو فرمایا کہ تم اپنی صحت میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کر لو, اتنی عبادت کر لو کہ وہ مرض میں بھی کفایت کر جائے. اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ ایک شخص کی اگر صحت والی زندگی عمل صالح کے ساتھ گزرے اور نیکیوں کے ساتھ گزرے, پھر وہ اچانک بیمار پڑ جائے, تو اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی یہ ہے کہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں میرا بندہ معذور ہو چکا, میں نے اس کو مرض لاحق کر دیا, لہذا جو صحت میں یہ عمل کرتا تھا بیماری میں وہ سارے کے سارے لکھو, ان کا اجر لکھو, ان کا ثواب لکھو. تو خود من صحت اگر یہ مرض دیکھا, اب جب کہ عالم صحت ہے اور وافر صحت موجود ہے تو اس صحت کو استعمال کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں, مسلسل اچھی سوچ کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ, تاکہ یہ صحت کا عمل تمہارے مرض میں کام آئے. اور آج جب کہ زندگی موجود ہے اور سانسیں آ جا رہی ہیں, تو اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھر دو, تاکہ یہ عمل مرنے کے بعد کام آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ. عقل مند اور دانا اور بینا وہ انسان ہے جو اپنے نفس کا احتساب کرتا رہے, اپنا محاسبہ کرتا رہے, وہ قیامت کے حساب کے انتظار میں نہ بیٹھے کہ اس دن دیکھی جائے گی, بلکہ دنیا میں اپنا حساب لیتا رہے, ہر روز لیتا رہے کہ آج کا دن کیسا گزرا, آج کے شب و روز کیسے گزرے. اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لن یزول قدم ابن آدم یوم القیامۃ حتی یسأل عن خمس, ابن آدم اللہ کا بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کا قدم اللہ کی عدالت سے نہیں ہل سکے گا, نہیں سرک سکے گا, جب تک اللہ تعالیٰ کے پانچ سوالوں کے جواب نہ دے. ان میں پہلا سوال یہ ہے, ان حیات ہی فیما امضا, کہ اپنی زندگی کا حساب تو یہ کہاں گزاری ہے, زندگی کی ساعت کہاں گزاری ہے. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آج کا دن کیسا گزرا, آج کے دن کے جو لحظات ہیں, لمحات ہیں اور ساعات ہیں, گھڑیاں ہیں, ان گھڑیوں کا اللہ نے حساب لینا ہے, تو کیا میں سرخرو ہو جاؤں گا, اس حساب پہ کامیاب ہو جاؤں گا. یہ ایک عاقل کی نشانی ہے, ایک دانا اور بینا انسان کی عقل اور فہم و فراست کی علامت ہے کہ وہ اپنا حساب لیتا رہتا ہے, اپنے آپ کو چیک کرتا رہتا ہے, روزانہ شام کو اپنے دن کی گھڑیوں کو گنتا ہے اور صبح کو رات کی گھڑیاں گنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک گھڑی کے بارے میں پوچھنا ہے, ایک ایک گھڑی کا حساب لینا ہے, سرخرو ہو جاؤں گا. تو یہ ایک عاقل کی نشانی ہے, اپنے نفس کا حساب لیتا رہتا ہے. وہ عامل علی بعد الموت, اس حساب کے نتیجے میں پھر وہ عمل شروع کر دیتا ہے جو مرنے کے بعد کام آئے. یہ نہیں کہ حساب تو لے لیا مگر وہی دنیا داری, وہی دنیا کے ڈھنگ اور وہی اپنے سارے شب و روز کے اوقات کو دنیا دنیا اور دنیا اور دنیا میں صرف کرتا رہے, ہائے مال, ہائے کاروبار, ہائے دنیا, نہیں بلکہ وہ عامل علی لما بعد الموت, وہ عمل شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے. کیونکہ انسان کی جب موت واقع ہوتی ہے تو اس کے کچھ ہی لحظات کے بعد حساب بھی شروع ہو جاتا ہے اور جزا بھی قائم ہو جاتی ہے. ونادى منادى من السماء ان تصدق عبدي فافرشوا له من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له باب من الجنه. فرشتے قبر میں سوال کرتے ہیں, اگر وہ جواب دے پائے تو آسمان سے فوراً ندا آتی ہے یہ بندہ کامیاب ہو گیا, سرخرو ہو گیا, اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو اور جنت کا لباس فاخر اس کے زیب تن کر دو اور جنت کے دروازے اس کی قبر میں کھول دو. اور اگر وہ ہاں ہاں لا ادری کہہ کر ناکام ہو گیا, سوالوں کا جواب نہ دے پایا, تو اجر کا معاملہ مؤخر نہیں ہوگا. بنادا منادی من السماء ان قد غضب عبدی, یہ بندہ ناکام ہے, بری طرح ناکام ہو چکا, وافرش لہ من النار, اس کے نیچے جہنم کا بستر ڈال دو, والبسوہ من النار, جہنم کا لباس پہنا دو, وافتح لہ باب من النار, اور جہنم کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو. تو بتاؤ کوئی ساتھ میں دیر ہوئی؟ اس لیے پروردگار نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت میں کل نفس ذائقہ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, تمہیں تمہارے ہر عمل کی جزا یا سزا پوری کی پوری ملے گی قیامت کے دن. قیامت سے کیا مراد ہے؟ من مات فقط قامت قیامتہ, جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے, حساب و کتاب کا سلسلہ اور اعمال پر اجر اور جزا اور سزا کا سلسلہ فوراً شروع ہو جاتا ہے اور قائم ہو جاتا ہے. تو تمہیں تمہارے اعمال کی پوری پوری جزا دی جائے گی کسی ظلم کے بغیر. وہ دن عدل کا دن ہے, انصاف کا دن ہے, مالک یوم الدین, اللہ رب العزت روز جزا کا مالک ہے اور وہ جزا قائم کرے گا, عدل فراہم کرے گا. تو اللہ پاک ہمیں اخروی زاد راہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, آخرت کا ذات تیار کرو, دنیا سے تعلق رکھو ایک واجبی سے, پر اصل تم مقیم ہے, آخرت بن جاؤ, دنیا کی راہی بن جاؤ, مسافر بن جاؤ, راستہ عبور کرنے والا بن جاؤ, ایک درخت کے لیے چند لحظات کا پڑاؤ ڈالنے والا بن جاؤ. اصل تمہاری سوچ, فکر, تگ و دو, جد و جہد اور محنت کا محور جو ہے وہ آخرت ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد, تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کر دیجیے اللہ رب العزت سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ہمارے پوتے آج ہاسپٹل ایڈمٹ ہیں, ان کے لیے دعا کریں صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ کی. اللہ پاک سب کو صحت عافیت اور امن و سکون کی زندگی عطا فرما دے. آج کا اعلان آپ کی اسی مسجد کے لیے ہے, بحمداللہ یہ ایک مرکز کی حیثیت اختیار کر چکی اور یہاں پروگرام بھی ہوتے ہیں اور پھر ایک اسٹاف جو محو عمل ہے اور پھر بہت سے اخراجات جو آپ کے سامنے ہیں, بجلی وغیرہ کے بل ہیں اور دیگر بہت سے امور, تو ان سارے امور کے لیے آج آپ سے اپیل کی گئی ہے کہ آپ تعاون کرتے جائیے. یہ آپ کی مسجد ہے, یہاں آپ آتے ہیں اور اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے, اس محبت کا عملی ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ آپ بھرپور تعاون کریں تاکہ جو اس کے ماہانہ اور سالانہ اخراجات ہیں وہ آسانی سے چلائے جا سکیں. انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہے, اللہ کے گھر کی خدمت ہے اور اللہ کی رضا کا موجب ہے. اللہ پاک توفیق بھی دے اور اس عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول بھی فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم. واخذل من خضى دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي.